نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. عزیزان گرامی، ہم نے بخاری شریف کی دوسری حدیث کی تفہیم کے سلسلے میں اس سے پہلے سلسلہ وار گفتگو کی دو نشستیں منعقد کی ہیں. آج اسی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ ہو. ہم پہنچے تھے وہو اشدہ علیہ پر، حارث ابن اشام نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی جیسے صدائے جرس ہو. بہوا شتو علیہ، اور یہ کیفیت میرے لیے بڑی گراں بار ہوتی، میں اس کو سخت محسوس کرتا ہوں. اور طبیعت میں بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے. فیا فسیم عنی، اور جس وقت وہ فرشتہ ہے وحی مجھ سے جدا ہوتے ہیں، یا وہ کیفیت نزول وحی کی ختم ہوتی ہے. وقد وعیت عنہ، تو میں اس وحی کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ ایک انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے. فیکلمنی، اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے. فائی ما یقول، تو میں محفوظ کرتا ہوں اس کو جو وہ کہتا ہے. قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جاڑے کی شدت میں ان پر وحی نازل ہوتی. فَيَفْصِمُ عَنْهُ، جب وہ منقطع ہوتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، تو ان کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا. عزیزان گرامی، آج جس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا وہ ہے وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، کہ نزول وحی کی کیفیت سے میں طبیعت میں بے چینی محسوس کرتا یا شدت محسوس کرتا، مجھ پر وہ بڑی گراں بار ہوتی. پہلے تو میں عرض کروں کہ اس حدیث شریف میں بہت سی باتیں ایسی بھی بیان ہوئی ہیں کہ جن میں ڈوب کر مستغرق ہو کر اگر کوئی کنارہ تلاش کرنا چاہے تو وہ ساحل تلاش نہیں کر سکتا. ہر چیز کے پیچھے ایک پردہ ہے، آپ اس پردے کو ہٹائیں گے تو آگے پھر پردہ ایک پڑا ہوگا. حجاب در حجاب اور پردہ در پردہ، گویا مانویت ہے، لیکن تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ معنی آپ پر ظاہر ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ ظاہر ایک اور باطن رکھتا ہے جس تک میری رسائی نہیں ہے، جس تک میری پہنچ نہیں ہے. مثلا فرشتہ جو ہے وہ آدمی کی صورت میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ، وہ مکمل انسان ہوتا، تو کسی ذہن کے نہاں خانے میں یہ بات اتر آئے کہ کیا وہ مکمل انسان ہوتا تو کیا وہ ایسا مکمل انسان ہوتا جو بچے پیدا کرتا ہے، یا اس کی ذریت ہوتی ہے، یا اس کی نسل پیدا ہو سکتی ہے، کیا اس قسم کے تصورات ذہن میں پیدا کرنے چاہیے، ان میں تحقیق ہونی چاہیے یا ان میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے. شدت محسوس کرنے میں بھی ایک تفصیل ہے، لیکن اس تفصیل کی کہانی معلوم کرنے کے لیے بھی کیا اس کی وسعتوں کے خلا میں ہمیں اترنا چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے. اس سلسلے میں رد المختار کی ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. صاحب رد المختار لکھتے ہیں کہ یم باغی اللہ یس الل انسان اما لا حاجت الیہ. پھر کچھ باتوں کی صراحت کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مما لا تجب معرفت ولم یرد تکلیف بہی. عربی کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو مناسب نہیں ہے کہ وہ ان سوالات کے درپے ہو لا حاجت الیہ جن میں کوئی حاجت ہی نہیں، ضرورت نہیں ہے، نہ تکوینی اور مادی ضرورت ہے اور نہ تشریعی اور روحانی ضرورت ہے. ان سوالات کے درپے ہو جانا، ان مسائل کے درپے ہو جانا، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں. مثلاً وضاحت ہوئی اس بات کی کہ یہ بحث شروع کر دینا کہ اسماعیل علیہ السلام افضل ہیں یا اسحاق علیہ السلام افضل ہیں، یا یہ بحث چھیڑ دینا کہ ان میں سے ذبیح کون ہے، کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ ذبیح اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہماری تحقیق اور قرآن حکیم بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح تسلیم کرتے ہیں. یا یہ بحث کہ جنت دوزخ کہاں ہے، جنت دوزخ ہے اس وقت لیکن ہے کہاں ہے. صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ یا اس بحث میں پڑ جانا کہ ام المومنین فاطمہ الزہرا افضل ہیں یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہما یہ افضل ہیں. رد المختار کے مؤلف نے جو کچھ لکھا ہے وہ علماء کی تربیت کے لیے اکثیر ہے. وہ لوگ جن کا شغف کتابوں کے ساتھ ہے، کرتاس و قلم کے ساتھ ہے، دلیل و استدلال کے ساتھ ہے، تبادلہ دلائل کے ساتھ ہے، ان لوگوں کو اپنی تحقیق اور اپنے بیانات کے عنوان تلاش کرنے کے لیے پازیٹو فکر کا حامل ہونا چاہیے، مثبت فکر کا حامل ہونا چاہیے. بغداد کی تباہی کے وقت بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ علماء بالوں کی کھالیں اتار رہے تھے اور فرشتوں کے مذکر مؤنث ہونے کی بحث میں مبتلا تھے اور ان کے نزائی اور اختلافی معاملات نے امت کو اندر سے کھوکھلا کیا اور یہاں تک پہنچا دیا کہ بغداد شہر کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی گئی. عالم دین کو بولتے ہوئے، لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، بہرحال مثبت فکر کا حامل ہونا چاہیے. رد المختار کی یہ عبارت خوبصورت عبارت ہے، منہج تحقیق واضح کرتی ہے، ذہنوں کی تربیت کرتی ہے. اس وقت بھی ہمارے علماء کرام کی تین قسمیں ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کو اللہ کے فضل سے سمجھتے ہیں اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں کیے ہیں. وہ کتاب اللہ کو اور حضور کی سنت کو ہر چیز پر فائق تصور کرتے ہیں، ہر چیز پر بالا تصور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت کی خوشبو ہی سے انسانیت کا مشام معطر ہو سکتا ہے اور خوشگوار فضا پیدا ہو سکتی ہے. وہ اسلام کے ادب سے اللہ کی رضا اور رسول کریم علیہ السلام کی خوشنودی کے مراحل اور مواقع تلاش کرتے ہیں. ان کی زندگیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتی ہیں. وہ ہم آدم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں ہوتے جس میں لوگوں کو توڑا جائے، لوگوں کو بکھیرا جائے، لوگوں کو تباہ و برباد کیا جائے. یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس میں عرب عجم کی تخصیص نہیں. جس طرح انسان کی ضرورت پیاس ہے کہ وہ پانی کے ساتھ بجھائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زمین میں پانی کے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں. بلا شبہ انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس زمین کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے قدسی لوگ پیدا کیے ہیں جو انسانوں کی اس ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں اور ان کی تشنگی کو دور کرتے ہیں. دوسرا طبقہ ہے علماء کا، وہ گہری فکر کے حامل لوگ نہیں ہیں، لکیر کے فقیر ہیں. وہ فلسفے کی عبارات کو پیٹتے رہتے ہیں. ماں بعد الطبیعاتی افکار نے ان سے روحانیت کو چھین لیا ہے. وہ بالوں کی کھال نوچتے ہیں، بے جا تنقید ان پر مستولی ہوتی ہے. وہ جمالیاتی لذوذ سے محروم ہوتے ہیں. وہ جمالیاتی زندگی کی لذتوں سے محروم لوگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود انسانوں کو بھٹکنے سے بچانے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتے. وہ طبیعتوں میں بے چینیاں پیدا کرتے ہیں، وہ دماغوں کو جلاتے ہیں، وہ سوزش ہیں قلب اور جگر کی. ان کا وجود ایسے ہے کہ جیسے گلاب کی پتیوں کے اندر کوئی کیڑا ہو. جو گلاب کی پتیوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن آپ جتنا گلاب کی پتیوں کے ہار سجانا چاہتے ہیں، آپ کو اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کیڑا آپ کے گلے پر ہار کے بہانے کاٹ نہ جائے. جناب عالی ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ عالم دین ہوتے ہی نہیں. وہ عالم کے لباس میں ہوتے ہیں، اور جو پہلے اور دوسرے طبقے کے لوگ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ ان کی باتوں کا سرقہ کر کے، چوری کر کے، یہ اپنی دھونس جمانے والے لوگ ہوتے ہیں. مثلا بزرگوں سے سن لیا کہ میں نے قاضی پڑھی ہے، میں نے چغمینی پڑھی ہے، تو یہ لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بھی قاضی پڑھی ہے، میں نے چغمینی پڑھی ہے، حالانکہ بیچاروں نے کبھی قاضی مبارک کی زیارت بھی نہیں کی ہوتی ہے. ان کو وہ کہتے ہیں میں نے صدرہ پڑھا ہے، میں نے بدرہ پڑھا ہے، لیکن وہ بیچارے صدرہ بدرہ سے واقف نہیں ہوتے. میں نے کہا جیسے ایک شرارتی بچہ معاشرے سے گالیاں سیکھ کے وہ گالیوں کو منتقل کرتا رہتا ہے، یہ لوگ بھی شرارتی بچوں کی طرح معاشرے اور سوسائٹی کو تلپٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو ویران کرتے رہتے ہیں، خراب کرتے رہتے ہیں. تو مسائل کا پہلے تجزیہ صحیح نہ کرنا، تجزیہ کرنا تو حقیقت تک نہ پہنچنا، حقیقت تک پہنچنا تو اس کو اس کی پروپیگیشن شرارت کے ساتھ کرنا، یہ آپ کو وزن دینے یا نہ دینے میں ایک کردار ادا کرے گا. میرے عزیز، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پہلی صف میں لانے کے لیے کوشاں ہوں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہو. بعض دینی مسائل کو بنیاد بنا کر امت کے مستقبل کو تاریک کرنا، یہ جناب ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. ان کے القاب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، بجلی خان، کارمان خان، توکا خان، مولوی بجلی گھر، اور مولوی یہ، مولوی یہ. یہ بنیادی طور پر شجر نبوت سے جو فیضان جاری ہوا ہے اور اس فیضان کے سمندر معجزن ہیں، یہ اس کا ایک گھونٹ بھی پینے سے آبی لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں. تو میں رد المختار کی اس عبارت کی تائید کرتا ہوں کہ آیات باری اور احادیث کے فہم اور تفہیم میں مولانا مثبت فکر اپنائیں، منفی فکر مت اپنائیں. میرے نزدیک یہ مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے. مسئلہ آپ دس مولانا ہوں اور دس کے دس کہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں، جتنا آپ لوگوں کو سکون دے سکیں، عالی شخصیتوں سے قریب کر سکیں، میرے خیال میں آپ کو قریب کرنے میں مومن اور معاون ہونا چاہیے. آپ کو کسی بڑی شخصیت سے لوگوں کو دور کرنے کا مکروہ کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. اپنی طبیعت میں جمالیات لائیں. مثلا آپ کے سامنے ذکر ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا آپ ان کا ذکر کر رہے ہوں تو محسوس ہو کہ آپ شاید دنیا میں حضور کے بعد انہی کو مانتے ہیں. اور اگر آپ حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کر رہے ہوں، سن رہے ہوں، تو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ شاید دنیا میں مالا علی کو مانتے ہیں، کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو عشق کی ادائیں اعتراف پیدا کرتی ہیں، وہ نہ کلاڑا ہوتی ہیں نہ ٹوکا ہوتی ہیں کہ ان سے آپ شجر اسلام کی شاخوں کو بے رحم ہو کر کاٹنے کی طرف بڑھتے رہیں. اب آپ رد مختار کی عبارت کو سنیں اس حدیث شریف پر، جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اس کی منطق سمجھ آئے گی، اس کی لاجک سمجھ آئے گی. ينبغي ألا يسأل الإنسان عما لا حاجة إليه مما لا تجب معرفة ولم يرد التكليف به، کہ جس چیز کے آپ مکلف ہی نہیں ہیں اس پر ڈسکس کرنا، اس پر جنگ و جدال کرنا اور لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دینا، لوگوں کو پارٹیز میں تقسیم کر دینا اور لڑانا جھگڑانا، یہ اچھا کام نہیں ہے. پتھر کی سل بن کر اپنے شہر میں نہ کسی کی راہ میں پڑے رہو، پھول بنو تاکہ ہر ایک آپ کی خوشبو سے اپنے باطن کو مہکائے اور آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں. آپ دنیا یا دین کی راہ میں لوگوں کے مددگار بن جائیں, لوگ آپ کی ذات میں دلچسپی محسوس کریں. یقیناً اس معاملے میں یہ عبارت آپ کے لیے مینار نور ثابت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہی اور آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ ہی آپ کی مددگار ہو سکتی ہے. یہ اتنی باتیں کس لیے کی؟ اس لیے کی کہ بس ادھر رک جانا کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے ایک انسان کی صورت میں, میرے خیال میں یہاں رک جانے سے کام ہو جاتا ہے, آپ کا آرٹیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے, آپ کی اسائنمنٹ مکمل ہو جاتی ہے. یہاں سے اس طرح سوچنا مکمل مرد سے مراد ہے کہ وہ شادی کے قابل ہو جاتے تھے, وہ شادی کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے, اگر ان کی شادی ہوتی تو بچے پیدا ہو سکتے تھے نہیں سکتے تھے. یہ پازیٹو وے تھنکنگ کا نہیں ہے, اس کو میں کہتا ہوں یہ نیگیٹو وے ہے. آپ کو یہاں جا کر کے رکنا ہوگا, اپنی زندگی کے اندر چلنے دھوڑنے کے لیے موٹر وے بنائیں, لیکن آپ کے اندر کوئی پولیس ہونی چاہیے جو سٹاپ کر کے آپ کو روک دے کہ آپ یہاں تک بڑھ سکتے ہیں, یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں. بس کچھ ایسا ہی ماجرا اس عبارت کے سمجھنے میں بھی ہے, وہ اشد علیہ. اللہ اکبر, کہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا فرماتے کہ یہ کیفیت بڑی شدید ہوتی مجھ پر, کہ جس وقت نزول وحی ہوتا تو سختی محسوس کرتا میں, شدت محسوس کرتا میں. علماء تحقیق کا ایک انداز فکر اس حدیث پر, وہ کہتے ہیں کہ جی جس وقت بھی تجرد ہوگا آپ اپنی جنس کو ختم کر کے کسی دوسری جنس کا روپ دھارنے کی کوشش کریں گے تو آپ ڈیفیکلٹی محسوس کریں گے, آپ سختی محسوس کریں, تنگی محسوس کریں گے. ہم اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کو یہ نصیب ہو, میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو نصیب نہ ہو, لیکن اگر آپ مسلسل اس کیفیت میں رہیں, کوئی حرج نہیں میک اٹ ایکسپیرئنس یور لائف, کہ آپ جی کہتے ہیں میں آج صبح سے لے کر شام تک میں بس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہوں گا, میں آج اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے, میں نے کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں ہے, بس میں اپنے باطن میں سوچوں میں گم ہوں گا تو نام خدا میں, اور میری زبان سے اگر کوئی کلمہ صادر ہوگا تو صرف اللہ کا نام. اگر آپ یہ کرتے رہیں تو اللہ اللہ کرتے 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 میں بھی کہ کسی وقت آپ کی کیفیت ایسی بن جائے کہ آپ کا جسم درکنے لگ جائے, وہ تھوڑا پھڑپھڑانے لگ جائے, تماشا کرم دیکھنا ہو تو ہماری سنیوں کی سوسائٹیوں میں اس قسم کے مہر کے دیکھ لینا کوئی بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے. پیر مریدی کا تو کلچر ہی ہمارا ہے نا، اور تو کسی کا کلچر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ لفظ کہنے میں بھی میں قدرے فخر محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں دین اور اسلام کا سارا کام اہل تصوف نے کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے بھی میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اس پیر مریدی کے نام پر ہم لوگوں نے دین کی شناخت بھی ختم کی ہے. کمپیوٹرز نیٹ ورلڈ جو ہے اس میں آپ گھسیں تو آپ کے لطیف سکرینوں پر لوگوں نے ڈال دیے ہیں اسپرچل مجرا، مراد یہ ہے کہ کوئی محفل
بتائی جا رہی ہے اور اس میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں. اللہ اللہ، اور ساتھ ڈانس ہو رہا ہے، ساتھ رقص ہو رہا ہے. تو یار لوگوں نے اس کو جناب اسپرچل مجرا کے نام سے تمہاری شناخت دے دی ہے، یہ کام
اور کرتوت آپ لوگ کرتے ہو. محفل نعت میں ناچتے لاجتے لجاتے مسکراتے جس طرح ہم بیلیں دیتے ہیں اور دولت ہم لٹاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے میراثیوں کی کوئی محفل ہے. نعت تو بہت مقدس چیز ہے، نعت تو حضور کی تعریف ہے، نعت تو بہت بہت بلند بلند چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے عرش کا تصور ہے، افکار کی دنیا میں نعت کا تصور ہے، اتنی اونچی چیز ہے. لیکن اسپرچل مجرے جس وقت آپ دیکھیں گے ڈانس اور رقص سرود نشے بھنگڑے، ان چیزوں کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہ بھی ہو تو پھر بھی انسان درکتا تو ہے کہ آپ اللہ اللہ کرتے، آپ نے محسوس کیا جس وقت صبح سے شام تک آپ ذکر میں مستغرق رہے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر گرمی پیدا ہو گئی ہے. وہ جو گرمی پیدا ہوگی تو اس کا اثر لامحال آپ کے جسم پر ہوگا، ممکن اس پر کپ کپی تاری ہو جائے. تو جس وقت کپ کپی تاری ہو جائے اس پر تو آپ اس کو پی جائیں، اس کیفیت کو آپ پی جائیں، آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں، آپ اس کو ہضم کر لیں. تو جس وقت آپ اس کو ہضم کریں گے پیئیں گے تو وہ پسینہ بن کر آپ کے جسم سے وہی کیفیت باہر ہدت بن کر ٹپکے گی باہر ہو کر. تو ممکن آپ کا سر بھی چکرانے پڑ جائے. اب 18 گھنٹے 20 گھنٹے جو آپ نے لگا دیے ایک کام پر تو آخر جسم تو جسم ہے. میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ جس وقت آپ کے اس خاکی بدن کی ملاقات اللہ تعالی کے نور سے ہوگی تو یہ جو خاکی بدن ہے یہ جس وقت اللہ تعالی کے نور میں ڈھلے گا تو اس کو بولتے ہیں کہ تجرد ہو رہا ہے، کہ انسان کی جو بشری زندگی ہے اس میں جو اس کی جو کثافتیں ہیں وہ کثافتیں لطافت میں تبدیل ہو رہی ہیں. تو جس وقت میرے عزیز آپ کی اصل بدلے گی اور ایک اور فارم میں جائے گی تو آپ کو تکلیف تو ہوگی. تو میں نے کہا تھا ایک انداز فکر یہ ہے اس حدیث پر کہ اور رحمت عالم علیہ السلام جس وقت وحی لیتے تو ان کو حضرت جبرائیل کے ساتھ مماثلت کلی پیدا کرنی پڑتی. مماثلت کلی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نور محض تھے, اور رحمت عالم علیہ السلام اگر اپنی بشری لباس میں اسی طرح قائم دائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی وحی نور ہے اور جبرائیل نور ہے تو مشکلات ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم شریف کے اندر آپ کا جو لباس بشریت تھا اس کا ہر سوتا کمزور کر دیا جاتا, اور اس وقت آپ کی توجہات من کل الوجوہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ کی طرف ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس وقت اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو جسم کی ضرورتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا, تو اس وقت طبیعت میں ایک شدت تو محسوس ہوگی. تو جناب میں نے بتایا کہ علماء حدیث میں سے ایک انداز فکر یہ ہے کہ یہ جو اندر کنورجن ہوتی اس کے ساتھ شدت پیدا ہوتی رسول اللہ علیہ السلام کے بدن عطر میں. اس کو کہا ہوا اشد علیہ کہ یہ بات مجھ پر بہت گہران گزرتی. ایک دوسرے علماء کا انداز فکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, رسول اللہ علیہ السلام اپنی حالت میں رہتے. بات تو ہو رہی ہے کہ جبرائیل جو ہیں وہ متمثل ہوتے, وہ انسان کی صورت میں وہ آتے ہیں, اور ظاہر حدیث ہے بھی. تو اگرچہ میرے اساتذہ کا اس پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو جبرائیل کے آنے کی کیفیت ہے وہ تو اگلے لفظوں میں بیان ہوئی. یہ تو احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس کی کیفیت ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ اشد علیہ, وہ مجھ پر گراں گزرتی. اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ جبرائیل متمثل ہوتے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بشر کی صورت میں, کہتے ہیں حضرت یحییٰ قلبی کی صورت میں اس وقت ظاہر ہوتے, چونکہ بہت خوبصورت صحابی تھے رسول اللہ علیہ السلام کے, تو ان کے روپ میں وہ آتے ہیں. یہاں ایک آدھ بخاری کے اشارے کو میں نے مظلومانہ تشریح کرتے ہوئے پایا کہ اس نے کہا کہ باشارم مثلکم, کہ رسول اللہ علیہ السلام وہ ہماری تمہاری طرح کے بشر تھے. معاذ اللہ, اس حدیث شریف میں یہ بحث بنتی نہیں ہے. جس شارح نے بھی لکھی ہے کم عقلی کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن کیا ہے تو اس پر میں علم و ادب کا ایک نام ہے, ایک بڑا نام ہے. میں ان کی ایک عبارت آپ کے سامنے لاؤں گا. میری مراد ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تعالی. بس میں اس عبارت کو اس معاملے میں قطعی جانوں گا اور پھر میں آگے بڑھوں گا. حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ رقم دراز ہیں. آ لیتے ہیں وکیف یکون للمورد الوحی بمنزل القرآن نسب مع رجل من امته ہیہات ہیہات ذلک. یہ میں عربی عبارت شاہ ولی اللہ کی آپ کے سامنے لایا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو دل مورد وحی ہو, جس دل پر وحی نازل ہوتی ہو، اور وہ منزل ہو قرآن کا، یعنی جس دل پر قرآن نازل ہوا ہو. فرماتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کی نسبت کسی عام آدمی سے کیسے ہو سکتی ہے، من امتی ہی، اور وہ بھی اس شخص سے آپ برابری کی بات کریں کہ جو رحمت عالم کا کفش بردار ہو، وہ ان کی امت میں سے ہو. ہیہات ذالک. شاہ ولی نے کہا کہ مظلومانہ فکر ہے اور قابل صد افسوس ہے اس قسم کا انداز فکر. یہ نہیں پلنا چاہیے، یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ نبی ہم جیسا ہے، ہم نبی اور رسول جیسے ہیں. وحی کی اتنی پار، اتنی قوت، طاقت، اور پھر جبرائیل جیسا فرشتہ، وہ دل جو ہے وہ ان طاقتوں کو اپنے اندر سمو لیتا تھا. پھر اس کی نسبت ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ جی میں اور وہ ایک جیسے ہیں. میرا شعری ذوق تو اتنا اچھا اور بلند نہیں ہے، لیکن اس شعر سے میں محظوظ ضرور ہوا ہوں. بشر ضرور ہیں پر داخل انام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. کہ تسبیح کے اندر بھی جو امام ہے اس کو دانوں میں تو گنتے نہیں ہیں. تو جو محمد عربی امام کائنات ہیں، کوئی رسول ان کا ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے. تو امتی کوئی اٹھے، اٹھ کے یہ کہے کہ جی ہم اور وہ برابر سرابر ہیں، تو خیال است و محال است و جنون. مولانا محترم اپنے اوپر گرفت، اپنے اوپر گرفت رکھیں، زبان کو اتنا بے قابو نہ ہونے دیں کہ وہ گاڑی کے پسٹن کی طرح چلے، اور حسن کا شکار کرتے 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 صاحب حسن پر الزام بن جائے، اور عیب تراشیاں کرنے لگ جائے. دیدہ دلیریاں، سینہ زوریاں اچھی نہیں ہیں. اپنے مقام کو پہچان کے رکھو، اپنے آپ کو روک کے رکھو. دو دو پیسے کے لوگ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پر، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ذات پر، وہ اپنے رویوں سے دشنام ترازیاں کریں. تو اپنا مقام پہچاننا چاہیے ہمیں. آسمان کی طرف دیکھ کے تھوکو گے تو مولانا چھینٹے آپ کے منہ پر پڑیں گی. آسمان تک آپ کے تھوک کی رسائی نہیں ہو سکتی. آسمان اللہ نے بہت بلند بنایا. جو لوگ قدسی ہیں وہ لوگ بہت بلند ہیں، وہ آسمان کی طرح ہیں. تمہاری حرزہ سرائیاں اور تمہاری حضرہ سرائیاں، ان سے ان کو کیا نقصان ہے؟ تم اپنے ہی حلیے بگاڑتے ہو اور اپنی ہی قبر کو گندا کرتے ہو. بہرحال شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ تعالی کی یہ عبارت دلچسپ بھی ہے اور منزل دینے والی بھی ہے، اور انداز فکر کی حدود کو بھی متعین کرتی ہے. وَكَيْفَ يَكُونُ لِلْمَوْرِدِ الْوَحِيِّ وَمُنْزَلِ الْقُرْآنِ نِصْبَ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ حَيَاةٌ ذَلِكَ. اچھا، یہ تو میں نے بحث کی اس بات پر کہ جبرائیل کے متمثل ہونے یا ادھر تجرد ہونے، دونوں صورتوں پر میں نے گفتگو کی کہ طبیعت شریف میں. لیکن اپنا خیال یہ ہے، تحقیق یہ ہے، اور صرف خیال ہی نہیں، تحقیق ہی نہیں، اس پر اکابر کے حوالے بھی موجود ہیں کہ آ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اگر آپ نے چند اپنے ساتھیوں کی طرح نیند کی گولیاں نہ کھائی ہوئی ہوں، میری بات کو اچھی طرح آپ سن رہے ہوں، جو سن رہے ہوں تو اگر میں اردو بول رہا ہوں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر میں عربی بولنے لگ جاؤں تو اگر میرے ساتھ 60 آدمی اس وقت شریک فہم ہیں تو 60 میں سے 30 رہ جائیں گے، 10 جو کھیل کود میں وقت گزار کر پڑھتے ہیں اور ٹائم پر صرف ناب صحیح نہیں پڑھتے، ادب پر ان کی گرفت نہیں ہوتی، وہ بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے، تو وہ بے ڈھب صوفیوں کی طرح مراقبے میں چلے جائیں گے، جو لوگ پڑ گئے سجدے میں جو وقت قیام آیا، تو پڑھنے کے وقت مراقبے کرنا، مراقبوں کے وقت پڑھنا شروع کر دینا. لیکن اگر عربی سے بھی کچھ آپ کی شناسائی ہے، آپ نے کچھ علوم پڑھے ہیں، تو ممکن ہے 5-10 لفظوں ان کا ترجمہ سمجھ آنے کی وجہ سے کبھی جاگ جائیں سمجھ جائیں اور کبھی سو جائیں، یہ کیفیت ہو. لیکن اگر میں انگلش بولنے لگ جاؤں تو ممکن ہے کہ ان 30 میں سے بھی 20 رہ جائیں جو میرے ساتھ اس فہم کا سفر طے کرنے میں. لیکن اگر میں یہ دونوں زبانیں آپ کی علمی زبانیں انٹرنیشنل لینگویجز ہیں، کچھ نہ کچھ رسائی آپ لوگوں کو ہوگی، لیکن اگر میں سوالی بولنے لگ جاؤں، چینی زبان بولنے لگ جاؤں، ترکش بولنے لگ جاؤں، تو ساری کی ساری کلاس مجھ سے روٹ جائے گی. لیکن جو وفادار قسم کا، مؤدب قسم کا، سلیقہ شعار بچہ، جس کی تاریخ اچھی ہو، جس کا جین اچھا ہو، وہ سوچے گا کہ سمجھ آئے نہ آئے، میرے استاد میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں باڈی لینگویج سے لرن کروں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہاتھ ہلانے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ منہ کے ہلانے سے کوشش کرے گا کہ میرے استاد اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. بس اب میں اپنے عنوان کو ڈیولپ میں نے کر لیا حاضر مثال کے ساتھ. جتنی جتنی زبان مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، توجہات اور ادراکات پر اور احساسات پر بوجھ زیادہ ہوتا چلا جاتا. آپ نارملی اردو بولتے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اگر میں مشکل پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤں گا تو پھر آپ کو اندر کے سینسز، باہر کے سینسز پوری طرح کنورٹ کرنے ہوں گے، اور دشواری تو آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، شدت ماب ہوتی چلی جائے گی. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ سے قرآن لیتے تو قرآن اس طرح، تو قرآن کی صورت میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، بس وہ تو ایسے ہوتا ہے جس طرح گھنٹی بجتی ہے. تو اب وہ جو زنجیر پتھر پر کھینچی جائے اور اس سے تو ٹن ٹن پیدا ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح قوا و اعصاب جو ہیں ان کا رخ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کی طرف موڑ دینا ہوتا ہوگا، اور وہ عام کیفیت نہیں رہتی اخذ کی، لینے کی وہ عام حالت نہیں رہتی. پھر وہ کلام بھی وہ لے رہے ہوں کہ اللہ سبحانہ خود فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ چکنا چور ہو جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس قرآن مجید کو صدائے جرس سے اپنے فہم و تفاہم میں ڈالنا, اور صرف ڈالنا ہی نہیں, فَيَفْسِمْ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ, میرے نزدیک اشد کا تعلق اس جملے کے ساتھ ہے کہ جوں ہی یہ کیفیت ختم ہوتی تو جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھے دیا جاتا میں نے زمانہ یاد کیا ہوتا, وہ میں محفوظ کر چکا ہوتا, وہ میرے دل میں ہوتا. تو مولانا میں مثال میں نہیں دے رہا, میرے نزدیک حضور کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اگر تکڑا سا کوئی استاد ہو نا تو شاگرد کا اس کے سامنے پیش ہونا جان پر بنی ہوتی ہے. اور مؤدب آدمی ہو تو اس کو اپنے پیر کے سامنے پیش ہوتے ہوئے, سمجھدار آدمی ہو تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. عالی جناب, میرے حضور کا بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہونا اور پھر وہاں سے وحی کو قبول کرنا اور اس کلام کو دل میں محفوظ کرنا, یہ کوئی کار آسان تو نہیں ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَفْسِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ. آگے کہا کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا. اس میں صرف اعراب پر تھوڑی سی گفتگو ہے کہ رَجُلًا پر زبر کیوں پڑی گئی ہے. علماء شارحین نے کہا کہ یہ تمیز واقع ہوئی ہے, لیکن میرے اساتذہ کہتے تھے کہ تمیز اس لیے نہیں تسلیم کی جا سکتی کہ پیچھے یا ملک ہے یا تمثل ہے. تمیز تو ابہام کو دور کرتی ہے, تو کلام میں ابہام ہے ہی کوئی نہیں. تو جب کلام میں ابہام نہیں ہے تو رجلن تمیز کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اس میں ملک بھی مبہم نہیں ہے, وہ فرشتہ ہے. اور جناب یتمثلو لی میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے, فلہذا رجلا کو تمیز سمجھنا درست نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رجلن کو آپ حال بنائیں اور ملک کو آپ ذل حال بنائیں. تو اگر اس کو حال بنا کر کے اس کو ذل حال بنا کر کے آپ اس ٹکڑے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پرابلم یہ ہوگا کہ جو حال ہوتا ہے وہ ذل حال کے لیے ناف کے مطابق خبر کے قائم مقام ہوتا ہے, اور اگر اپنے ذوالحال کے لیے رجلا کو خبر کا قائم مقام قرار دیا جائے تو صورت بنتی ہے ملکوں رجلن, پھر اس کا اعراب رفع آنا چاہیے, اس کا اعراب زبر نہیں آنا چاہیے. زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ رجلا سے پہلے صورت کو محذوف بنائے مانے, اور صورت مضاف ہوگی اور رجلن مضاف الیہ ہوگا, اور جس وقت مضاف کو حذف کریں گے تو بولیں گے کہ محذوف مضاف کا اعراب رجلا کو دے دیا گیا, تاکہ دلالت کرے یہ اس بات پر کہ یہاں صورت لفظ جو ہے وہ محذوف ہوا ہے. اب وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو پہچیدگیاں ابتداءً پیدا ہوئی تھیں کہ جی یہ رجل بنتے جبرائیل تو کامل بنتے, مکمل بنتے, اکمل بنتے یا کیسے بنتے. اگر سورہ کو مقدر مانے تو مفہوم ہی ہوگا کہ بس ان کی اپیئرنس ایک آدمی کی شکل میں ہوتی تھی, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جنسی بدل جاتی تھی. ان کا ظہور جو ہے وہ آشکار جس وقت ہوتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو وہ ایک فرشتہ کی صورت میں ہوتے ہیں. فَيُكَلِّمُنِي فَعِي مَا يُقُول, وہ مجھ سے کلام کرتے اور جو کچھ وہ کہتے جاتے میں اس کو محفوظ کرتا چلا جاتا. گرامی قدر سامعین, اس کے ساتھ ہی ایک ملحقہ سی بحث میں آج سمیٹنا چاہوں گا کہ الہام میں اور وحی میں فرق کیا ہوتا ہے. وحی کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے اور الہام کا تعلق انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن غیر انبیاء کے ساتھ. ایک عام مومن سے لے کر خاص مومن تک الہام کی تعریف کی جاتی ہے القاء الخیر فی قلب المومن, مومن کے دل میں خیر کا ڈالنا. یہ بھی ایک تیز قسم کا اشارہ ہے, یہ بھی من جانب اللہ ہے, یہ بھی ایک رہنمائی ہے, یہ بھی امامت ہے جس کا تعلق صالحین کے ساتھ ہے. میں الہام کی دنیا میں آپ کو سیر کراتا لیکن اس کے لیے خاصا وقت درکار ہے. کسی دوسری حدیث شریف کی تشریح میں میں عرض کروں گا, فی وقت صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ غیب سے ایک آواز کی صورت میں اللہ تعالی کی طرف سے فضل نوازی ہوتی ہے. کہا جاتا ہاتف نے یہ ندا دی یا صدا دی, یہ وحی نہیں ہوتی, نہ ہی اس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ان کو الہام بھی ہو تو اس کو وحی کہیں گے, انبیاء علیہ السلام کو اگر ہو تو. جناب علی, یہ غیب سے آواز کی صورت میں نمودار ہوتا ہے. بتیرے لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تعالی کی راہ میں ڈال دیتے ہیں, مختلف معاملات میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے. ایک خاتون مجھ سے ملی, کہنے لگے کہ میں نے بی بی پاک کے سجدے کا تصور کر کے آج رات کوشش کی تھی کہ میں ساری رات سجدے میں وقت گزار دوں, تو اب میرے اندر تو وہ صلاحیت نہیں تھی, میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد سو گئی. تو مجھے آواز آئی کہ اتنا بھی لمبا سجدہ کیا ہوا, سر اٹھاؤ سو جاؤ. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ملکوتی اسرار جو ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں. اس کی ویسے دو قسمیں ہیں, کہا جاتا ہے یہ ایک رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی. وحی کے اندر شیطان اس کو خلط ملط نہیں کر سکتا, لیکن جو الہام ہے وہ اس میں شیطان کی دسیسہ کاریاں کبھی شامل ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رحمانی بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہ معروف ہے کہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ آپ کو آواز آئی کہ ایک نور دیکھا اور کہا کہ عبد القادر تجھے اب نماز روزہ سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے. حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ گئے, کہا جو کہا, پھر قاتل علم نے بچا لیا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے تو شیطان ہے, میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان ان چیزوں میں وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے اور لوگ بھٹک جاتے ہیں صراط مستقیم سے. اس میں حد درجہ احتیاط چاہیے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وحی ہوتی ہے اس میں رویت ملک ہوتی ہے, فرشتہ نظر آتا ہے, لیکن الہام میں فرشتہ نظر نہیں آتا. ابن عربی اور رحمت اللہ علیہ تعالی نے لکھا کہ وحی کے اندر خطاب ہوتا ہے اوامر اور نواہی کا, اور الہام کے اندر اوامر اور نواہی نہیں ہوتے. مراد یہ کہ آپ الہام کے ساتھ, الہام کو اگر ہو تو پیش کریں گے کتاب اللہ پر اور رحمت عالم الاسلام کی سنت پر, اس کی بات کوئی قطعی نہیں ہوتی. مثلا کوئی بندہ اس کو خواب آئے اور اس کو کہا جائے کہ میں خدا بول رہا ہوں, تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ شیطنت ہوگی, شیطانی ہوگی. اس لیے کہ الہاموں اور خوابوں کو پیش کیا جاتا ہے کتاب اللہ پر اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر. اگر وہ اس کے موافق ہوں تو وہ ٹھیک, وگرنہ کہتے ہیں کہ یہ طیف رحمانی نہیں ہے, یہ طیف شیطانی ہے جس نے انسان کو بٹکانے کی کوشش کی. الہام میں صرف دل کے لیے تفہیمات ہوتی ہیں, مشاہدات ہوتے ہیں اور تعریفات ہوتی ہیں. ہمارے ہاں قادریہ سلسلہ جو ہے وہ انہیں مشاہدات اور انہیں کیفیات کی بنیاد پر نفوس کی تربیت کرتا ہے. چشتیہ سلسلے میں ذوق اور شوق کے ساتھ کی جاتی ہے تربیت, نقشبندیہ سلسلے میں امتثال امر کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے اور ذکر اللہ کے ساتھ, سہروردی سلسلے میں زہد اور خدمت کے ساتھ, انسانی خدمت کے ساتھ لوگوں کے نفوس کی تربیت کی جاتی ہے. میں آج کے اس درس کو مولا علی کے ایک ارشاد پر ختم کروں گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ان ہاذہ القلوب اوہیہ وعاثہ. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ فیکلمونی فعی ما یقول, اور وعیتو کا لفظ اس حدیث میں اور رحمت عالم علیہ السلام نے استعمال کیا, اور میں نے اسی سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد سنایا. ان ہاذہ القلوب اوہیہ فخیرها او آها او کما قال علی رضی اللہ تعالی عنہ. علم, دانش, وقار, عزت, روایت, درایت, قضاء, اقضاء, جمال, اجمال کا تاجدار مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لہٰذہ القلوب او ایا, یہ جو انسانوں کے دل ہیں یہ ظروف ہیں, برتنوں ہیں جن برتنوں میں مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور محفوظ کی جاتی ہیں. فخیرها او آها, سب سے اچھا برتن وہ ہوتا ہے جو زیادہ محفوظ کرنے والا صاف ستھرا ہوتا ہے, سب سے خیر ظرف وہ ہوتا ہے. تو وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فوائی تو میں نے وحی کو یاد کر لیا. اس کا معنی اگر فخیر الاوہیہ کو متعین کرنا چاہیں بفاوائے علی تو مرادی ہوگی سب سے اعلی دل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور پھر فخیر فخیر جس جس دل کو رسول کریم علیہ السلام جس جس اہلیت اور صلاحیت سے نواز دیں, نور سے نواز دیں, وہی دل سب سے عالی ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا فہم نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.